مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پائیدار امن کے قیام کی امید، کیا 2019 کے انتخابات کی بات کی جا سکتی ہے۔ آج اس بارے میں بات کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بھارتی عہدیداروں کی جانب سے اشارتاً یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری لیڈروں کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ امیت شاہ کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دورے کے بعد کیا جائے گا۔ سیاسی حلقوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی، آپ نے ہمارے کئی پروگرام سنے ہوں گے، کیونکہ امیت شاہ ریاست کو درپیش مختلف سیکیورٹی کے امور میں حکومت اور حفاظتی دستوں کی طرف سے جاری کوششوں میں ایک سخت موقف رکھتے ہیں۔ دورے سے قبل سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق کا ایک انٹرویو چھپا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کا وہ گروپ جس کے وہ چیئرمین ہیں، کشمیر میں بحالی امن کے لیے نئی دہلی کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار ہے۔ کچھ لوگ اسے امن کے لیے ایک امید سمجھ رہے تھے، لیکن ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ابھی ہم ان سے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دو ہمارے ماہرین موجود ہیں، ارون جوشی صاحب جو ہیں جموں میں ایک نوٹڈ جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہیں اور کشمیر کے اور بھارت کے سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، پروفیسر حمیدہ نعیم صاحبہ، اکثر آپ انہیں ہمارے پروگرام میں سنتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، کشمیر کے امور کی ماہر ہیں۔ تو آپ دونوں کو خوش آمدید اس پروگرام میں۔ میں جوشی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گی، اور آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ غالباً اس امید کے پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو گورنر ہیں کشمیر کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ، یعنی خیر مقدم کیا تھا انہوں نے بیان کا میر وائز کے، اور کہا تھا کہ جن لوگوں نے کچھ عرصے پہلے بھارت میں حکمران اتحاد کے ایک اہم سیاسی لیڈر پاسوان کے لیے اپنے دروازے بند کیے تھے، وہی اب حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بیان سے ایسے ہی لگا لوگوں کو کہ شاید کوئی بہت پائیدار قسم کے امن کے لیے مذاکرات ہونے والے ہیں، لیکن میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ محض ایک بیان تھا یا اس کے پیچھے کوئی کوشش ہے اور کوئی حقیقت ہے۔ ارون جوشی صاحب
جی، جہاں تک گورنر ستیہ پال ملک صاحب کی بات ہے، جو انہوں نے ایک پروجیکشن کر رہے تھے کہ جب سے وہ آئے ہیں تب سے حالات میں بہت سدھار آیا ہے، اور سدھار اتنا آیا ہے کہ جو لوگ پہلے اپنے دروازے بند کر دیے تھے انہوں نے مذاکرات کے لیے پارلیمنٹیرینس کو، وہ آج خود بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ یہ بیور صاحب نے ایک ڈیلی ایکسلشر نیوز پیپر ہے جموں کا، اس کو ایک انٹرویو دیا تھا، تو یہ اس لحاظ میں انہوں نے بات کہی تھی۔ تو اس کا مطلب انہوں نے اس کے آگے کچھ نہیں کہا کہ انہوں نے ان کو کوئی فارمل کمیونیکیشن ملا ہے اس کا کہ نہیں ملا ہے۔ اس کے بعد میر بھائی صاحب نے اس کو کلیریفائی کیا تھا کہ ہم یہ بات ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں، ہمیں اب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اشارہ آنا چاہیے، جو گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آیا۔ اور وزیر داخلہ امیت شاہ نے اس دورے کے دوران، دو دن کے دورے کے دوران، کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ مرکزی سرکار کوئی بات چیت شروع کرنا چاہتی ہے۔ ان کا تھیسس جو تھا وہ تھا زیرو ٹالرنس ٹو ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ اینڈ کمپلیٹ چوکنگ آف ٹیرر فنڈنگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم گڈ گورننس ٹو آل دا پیپل ان دا ہول آف دا اسٹیٹ۔ تو اس پہ کبھی بھی کہیں پہ بھی مذاکرات کی بات نہیں آئی۔
تو یہ جو ٹیررزم سے مراد، یعنی کشمیر میں جو بھی تشدد ہے اور حتیٰ کہ نوجوانوں کا پتھراؤ، کیا وہ ان سب چیزوں کو ٹیررزم کے دائرے میں سمجھتے ہیں یا مختلف نظریہ ہے ان کا؟
دیکھیے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے امیت شاہ جی پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور ہوم منسٹر بھی ہیں, وہ اسٹون پیلٹرز ہوں یا سوری گن مین ہوں, وہ ان میں کوئی زیادہ فرق سمجھتے نہیں ہیں.
کوئی بات نہیں, ہم آپ کو سانس لینے کا موقع دیتے ہیں. آپ, میں خود کھانسی میں مبتلا ہوں اس لیے میں سمجھ سکتی ہوں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت سجاد کریم صاحب ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہم سب سے پہلے لینا بھی چاہتے, کوشش بھی کر رہے تھے, کیونکہ اس وقت وہ کسی اپنے اہم کانفرنس کے لیے برسلز میں ہیں. سجاد کریم صاحب کا تعلق یورپی پارلیمنٹ سے, اس کے وہ رکن ہیں, اور یورپی پارلیمنٹ ایسا ایک بین الاقوامی فورم ہے جو ہمیشہ کشمیر کی امور میں دلچسپی اس میں نظر آتی ہے, قراردادیں بھی پاس کرتے ہیں, خاص طور پر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس پر ان کی میں دیکھتی ہوں کہ اکثر ان کے بیانات ہوتے ہیں. تو سجاد کریم صاحب, شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ہمارے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے صحافی اور تجزیہ کار ارون جوشی صاحب, اس کے علاوہ پروفیسر حمیدہ نعیم بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن جیسا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو جانا ہے, تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جوشی صاحب بات کر رہے تھے کہ بھارتی جنتا پارٹی کے لیے کوئی بھی جو مسلح مزاحمت ہے وہ ٹیررزم ہے, تو یورپی پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کا موقف کیا ہے جب آپ بھارتی کشمیر کے ایشو کو دیکھتے ہیں؟ تو
جی, السلام علیکم. فرسٹ آف آل, اٹس ا پلیزر ٹو جوائن یو ونس اگین. ہمارے یورپین یونین اور خاص طور پر یورپین پارلیمنٹ اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس, اس کا جو رویہ ہے اس میں کچھ تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے. اینڈ دس از کوائٹ اے ریسنٹ فینومینن. ہماری ادھر اپنی جو ای یو انڈیا فری ٹریڈ اگریمنٹ نیگوسیشنز ہیں وہ بھی بات چیت چل رہی ہے. ایک آن ون سائڈ جب آپ دیکھیں تو وہ کافی ایڈوانس اسٹیج پر ہے, آن دی ادر سائڈ وہ بالکل ڈیڈ لاک میں ہے. اور اس میں جو انڈیا کا ٹوٹل زیرو ٹالرنس کا ایشو جو ہے, جو ان ٹرمز آف ڈیفینیشن آف واٹ ٹیررزم از, اس میں ظاہر بات ہے ای یو ٹیررزم کے بارے تو بالکل زیرو ٹالرنس کی پوزیشن رکھتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے ڈیولپمنٹ ٹیکنگ پلیس ہیئر کہ یہ جو کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے, جو ہیومن رائٹس ابیوسز ہو رہی ہیں, دے کین ناٹ بی اے جسٹیفائڈ ریئیکشن. سو ایون اف ون ایکسپٹس کہ جو ایکشنز وہاں کچھ ملیٹنٹس بھی کر رہے ہیں, کچھ ویسے بھی ایکشنز ہو رہی ہیں انڈیویجول طور پر بھی ہو رہی ہیں, ایون اف ون ڈیفائنز دیم از ٹیررزم, کیا جو ریئیکشن اسٹیٹ کر رہا ہے از دیٹ جسٹیفائڈ؟ اور اس میں جو ہے انڈیا کی جو پوزیشن اور ای یو کی پوزیشن میں میں مزید دیکھ رہا ہوں کہ ڈسٹینس ایمرج ہو رہا ہے.
یعنی بی جے پی کے آنے کے بعد آپ کے خیال میں جو پانچ سال سے حکومت تھی اور اب دوبارہ برسر اقتدار آئی ہے, یا کوئی اور مطلب؟
جی, ابھی موسٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو ہے نا, میں ان کی بات کر
رہا ہوں,
مے بی دا لاسٹ 4 to 5 months میں جو ہے نا مجھے یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے.
اچھا سجاد صاحب, ہم جو دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ میں یہ رہا متنازع, اس کے بارے میں کبھی بھی یعنی یہ نہ پاکستانی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, نہ انڈین کشمیر جو ہے انڈیا کا حصہ ہے, اور یہ صرف کنٹرول لائن سے جدا کر رکھا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آہستہ آہستہ نا یہ مسئلہ ایک مردہ ہوتا جا رہا ہے بین الاقوامی فورمز پر, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یورپی پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہے. تو اس میں کیا مطلب, وہ کس وجہ سے یورپ اور ہمیں یونائیٹڈ نیشنز کے موقف میں فرق نظر آتا ہے؟ کیونکہ وہی یورپی لیڈر یونائیٹڈ نیشنز میں بھی تو ہیں, وہاں پر کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے اس کو, جو کہ دراصل جگہ ہے جہاں اسے حل کیا جا سکتا ہے؟
جی, میں آپ کو شناز یہی بتا رہا تھا کہ یہ بہت ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور بالکل انفنسی سٹیجز میں ہے. ون ہیز ٹو لک ویری کلوزلی ایٹ دی ڈیٹیل, جو بیانات ایشو ہوتے ہیں ان کے ڈیٹیلز کو بڑی بریکی سے آپ جب ایگزامن کرتے ہیں, دین یو سی سلائٹ انڈیکیشنز. اور باقی جو بات رہے گی یونائیٹڈ نیشنز کی, جی وہاں یورپین لیڈران جو ہیں وہ کبھی بھی اس معاملے کو سامنے لے کر نہیں آئیں گے.
جی,
سمپل, ویری سمپل اسٹیٹمنٹ آئی کین گیو یو, اینڈ ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ کہ یہ نہیں ہوگا. دی لیڈرشپ آن دس ایشو از گوئنگ ٹو ہیو ٹو کم فرام دا ریجن.
درست. تو مثلاً میں ہیومن رائٹس کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایمنسٹی نے جون میں بیان دیا تھا کہ بھارتی کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ منسوخ کیا جائے. پھر ابھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی اس میں بھی کئی وائلیشنز کا ذکر ہے. تو بھارتی حکومت جو ہے انہیں ریجیکٹ کرتی ہے, تو اس سے قطع نظر کشمیر کا جو بھی اسٹیٹس ہے, جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی, تو ان پر تو آواز ہر ملک ہی اٹھا سکتا ہے. جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میانمار کے معاملے میں برما کے خلاف تمام دنیا نے آواز اٹھائی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اتنا گہرا اور شدید نہیں ہے ابھی انسانی حقوق کے لحاظ سے میانمار جیسا, کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جا سکے ایک متفقہ؟
نہیں, مجھے تو معاملہ ایکچولی کچھ اور لگتا ہے. وہ یہ ہے کہ the political will is simply not there at an international level. جو میانمار کا مسئلہ ہے وہ ایکچولی تقریباً it has been there for the last 200 years. اور جو وہاں ابھی ان دا ریسنٹ پچھلے چار پانچ سال میں جو ہائی لائٹ ہوا ہے, یہ تو بہت پرانا مسئلہ چل رہا ہے وہاں. سو وائی از اٹ بینگ ہائی لائٹڈ ناؤ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم از دا کوسچن. And the simple answer is because of the developing political realities. Kashmir ki jo surat-e-haal hai, the pressure is not there. To wo nahi hoga. Up until a point ke within the region, there is a need to provide some direction to this issue. Idhar se direction aaye jahan dusri kisi taraf se hai, towards the settlement or otherwise. اور خاص طور پر بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے, دیٹ از دس, کہ چائنا از آلسو ان سم وے ا پارٹی ٹو دس ایشو. اور جب تک چائنا کوئی نہ کوئی اپنی اس ٹوٹل کشمیر کی سچویشن کی کوئی نہ کوئی پالیسی کلیئرلی نہیں بیان کرے گی, until that point you are not going to see international political will and movement develop.
سجاد صاحب, آپ ہمارے ساتھ ابھی رک سکتے ہیں یا آپ کو ابھی جانا ہے؟
I will have to go now. I'm very sorry.
اچھا, تو کوئی اور بات اس میں؟ بہت شکریہ, آپ نے بہت اختصار سے اور اچھی طرح تجزیہ کیا, لیکن کچھ اور چیز آپ کہنا چاہیں یا ایڈ کرنا چاہیں؟
نہیں, obviously this is an issue جس میں there is a huge amount of interest at all times in South Asia. اور ایک اور بات جو یورپ میں once again both fringes par jo hai na discussion ho rahi hai, and that is to try and find an alternative solution to the one that was presented in the United Nations, and that is based upon identity identifying Kashmir as an issue in its own right, with people able to elect either Indian identity or Pakistani identity, but able to remain exactly where they are in Kashmir. But once again, as I say, ye to bilkul jo hai na ek conceptual idea ki baat jo hai na, abhi ye to baat cheet shuru ho rahi hai in Mumbai.
بہت شکریہ سجاد کریم صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے.
تھینک
یو سو مچ. اور اب میں اپنے دونوں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ماہرین, یعنی ارون جوشی صاحب اور پروفیسر حمیدہ نعیم صاحبہ, میں آپ سے کہوں گی ارون جوشی صاحب, کیونکہ آپ گفتگو کر رہے تھے تو ایک پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ چین اس جو مسئلہ ہے اس میں ایک پارٹی چین بھی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ چین کی جانب سے اس پر کوئی کلیئر موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ یہ جو انہوں نے ابھی بات کی سجاد کریم نے, ارون جوشی صاحب, جوشی صاحب کی آواز نہیں آ رہی سارے, میرا خیال ہے کہ
ہلو.
جی 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 فرمائیے. جی ہاں بالکل, اب آ رہی ہے آپ کی آواز.
چین کا موقف بالکل صاف ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ دس از اے میٹر بٹوین ٹو کنٹریز, لیٹ دیم ریزالو اٹ, and if need be we are willing for mediation. Whereas Pakistan may be willing to have Chinese mediation, but India doesn't agree to that.
Yes.
So that is one sticking point. Aur dusri baat ye hai ki China is China becomes a party because China has been given territory of 30,000 square kilometers by Pakistan, I mean, which is not permissible under any rule. It's against the violence. International law ke khilaf hai.
Ji.
Jo Pakistan ne territory jo Jammu Kashmir ki hai, wo China ko di hai.
Ji.
To China ka koi local standing hai nahi. To dusri baat ye hai ki China kyunki Pakistan ka dost hai aur Pakistan ki wo tarfdari kar sakta hai, isliye Pakistan chahta hai ki China mediate kare. Aur ye baat aaj ki nahi hai, ye pichle 10 saal se Hurriyat Conference bhi is baat ko baar baar keh rahi hai ki China ko paata karna chahiye. To ye baat koi nayi baat nahi hai, lekin jo China ka official mauqif hai wo yahi hai ki it's a bilateral issue between India and Pakistan. In dono deshon ko aapas mein resolve kar lena chahiye.
To teesra mulk kaun sa ho sakta hai phir ye agar ek teesra mulk aaye, kyunki zahir hai ki halaat waqia se pata laga ki jitne bhi baat cheet hui hamesha kai dafa baithe wazir baithe secretaries baithe kabhi koi hal nahi nikla is baat ka na, masla wahi khatam ho jata hai aake phir kisi na kisi issue par kisi waqiye par aisa hota hai ki bilkul baat cheet band ho jati hai phir shuru hoti hai. To kya teesra mulk ka hona agar koi hal hai to teesra mulk aapke khayal mein kaun ho sakta hai, Joshi sahab?
देखिए जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ताल्लुक है, एक हेरिटेज है, एक हिस्ट्री है और बहुत सी जुबान मिलती है, इनके कल्चर मिलता है. इनसे ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना अमेरिका कर सकता है, ना चाइना कर सकता है, ना कोई और देश कर सकता है. दे हैव टू सेट अक्रॉस द टेबल, वो ही बात कर सकते हैं, वही इस मसले को सुलझा सकते हैं. जो हिंदुस्तान के खदशात हैं उनको पाकिस्तान को एड्रेस करना चाहिए. जैसे कि पाकिस्तान के बारे में वो कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, उसको बंद करे और उसके बाद बातचीत का रास्ता खुल जाता है.
तो
उफा में हुआ
जी,
जैसे उफा में हुआ, एक पैटर्न एग्री किया पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने. जब बात उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई तब पाकिस्तान ने बिल्कुल उसको उलट कर दिया और कहा कि पहले कश्मीर का मसला डिस्कस कीजिए. जब पॉइंट बाई पॉइंट उफा में अगर आप देखेंगे तो उस एग्रीमेंट में कश्मीर का मसला तो बात नहीं आता
जी.
कश्मीर का मसला तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अपने बिहेवियर चेंज लानी पड़ेगी टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू.
درست. تو میں حمیدہ نعیم صاحب بہت دیر صاحب خاموش ہیں, اب میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ کوئی وائبل حل سامنے آئے. تو ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ سے بھی اور جوشی صاحب سے بات ہوئی تو مشرف صاحب کے دور میں جو ایک حل پیش کیا گیا تھا تو بہت سے لوگوں کے خیال میں وہ کسی حد تک بھارت کا بھی اس زمانے منموہن سنگھ کی حکومت تھی اور اس زمانے میں واجپائی صاحب تھے بی جے پی میں, تو کچھ نرمی نظر آئی تھی دونوں ملکوں کی طرف سے اور ایسا لگتا تھا کہ حل ہو جائیں گے. تھوڑا سا اس بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں.
شکریہ. یہ تو ایک بالکل دست کرنے پر بھی اتر آئے تھے اس وقت, لیکن پھر مشرف مطلب اون دا فیس آف اٹ, ظاہری طور پر مشرف کا گرنا جو تھا تو اس نے اس پر پانی پھیر دیا. لیکن وہ جو وہاں ان کے پرائم یہ فارن منسٹر تھے قصوری, اس نے کہا وی ور اباؤٹ ٹو سائن, ہم کو صرف سائن کرنا باقی تھا جب مشرف کے فارچون گر گئے پاکستان میں. لیکن میں کہتی ہوں کہ میکزیملسٹ پوزیشن جو ہے اس پر انسان تب پہنچ سکتا ہے جب آپ یہ اسٹیپس لیں گے, اور یہاں کشمیر میں اس کی ایک پذیرائی ہوئی تھی. اٹس اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ, آغاز کے لیے یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ ان من کو کوئی بھی حل نہیں ہو سکتا ہے اسٹیپ وائز. اس کو مطلب سراہا گیا تھا کیونکہ اس میں سب سے پہلے جو کشمیری آج سب سے پہلے بھگت رہا ہے وہ ہیوج ملٹرائزیشن. وہ ایک پوائنٹ ہے کہ ڈی ملٹرائز کشمیر ہوگا, دوسرا ہے سیلف گورننس, اور تیسرا ہے یہ سافٹ بارڈر. مطلب یہ کانٹورز تھے اس کے, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, کانٹورز تھے, براڈ کانٹورز. سافٹ دونوں ایک مطلب ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لوگ آئے جائیں مطلب بالکل آسانی سے, بارڈر تو رہے گا لیکن ویری پورس رہے گا, سافٹ رہے گا. چوتھے چوتھا جو اس میں پوائنٹ تھا وہ تھا جوائنٹ کنٹرول. جوائنٹ کنٹرول مینز خاص طور ڈیفینس. اس میں ان کو کچھ پریشانیاں تھی کہ جوائنٹ ملٹری ڈیفینڈ کیسے کرے گی بارڈر کو, اس پر ان کو اتفاق نہیں بن رہا تھا. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ ان سٹیپس کو پہلے اٹھائیں تو مشرف کا بھی تابیتا ہے جس کوڈ بی این ان ٹرم سولوشن. یہ وہ نہیں کہتا تھا کہ حتمی سولوشن ہے. تو اس سے جو لوگ یہاں اتنے اس مصیبت میں جھونج رہے ہیں, یو کانٹ امیجن, کہ بالکل اسٹرینگولیٹ فیل کر رہے ہیں کشمیری ہر لحاظ سے, پولیٹیکلی, اکنامیکلی, سوشلی, ہر لحاظ سے وہ اسٹرینگولیٹ فیل کر رہے ہیں. جیسے کہ ان کا گلا گھونٹ دیا گیا, دبا دیا گیا ہے کہ وہ سانس نہیں لے پاتے ہیں. یہ سمبولکلی میں آتا ہوں. اگر یہ مذاکرات سٹارٹ ہوتے ہیں, یہ اقدامات اٹھائے جائیں, اس سے بہت حد تک ریلیف مل سکتی ہے, تو آگے پھر پیس پروسیس اور بڑھ جائے گا. ہم نہیں کہتے کہ حتمی ہوگا, لیکن یہ آغاز ہوگا اور اس سے یہاں بہت صورتحال میں تبدیلی آ سکتی ہے,
پذیرائی ملے گی. اچھا جاوید نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, معروف صحافی اور تجزیہ کار. جاوید صاحب ہمارے ساتھ اس وقت آپ کے علاوہ ارون جوشی صاحب ہیں اور پروفیسر حمیدہ نعیم ہیں. بات ہم ابھی تک کر رہے تھے کہ امیت شاہ کے دورے کے بعد جو شروع میں ایک آدھ بیان سامنے آیا, خاص طور پہ گورنر ستیہ پال ملک صاحب کا, کہ انہوں نے کہا کہ ایک خوش آئند تبدیلی ہے میر وائز کا جو بیان ہے. تو میں اس سے تھوڑا ہٹ کے اس بیان کو کے علاوہ یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ظاہر ہے کہ بھارت میں میڈیا کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے, لیکن اور پھر یہ بھی بات درست ہے کہ بھارت میں جب آپ بات کریں تو بھارت میں بے شمار لوگ, اس میں صرف مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں ہے, جو غیر مسلم ہیں بے شمار جو ہیں وہ انسانی حقوق کے لیے احترام رکھتے ہیں اور وہ اس کو پریچ بھی کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں. تو اگر لیکن ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے مسئلہ جو ہے وہ کبھی مین اسٹریم میڈیا میں آتا ہی نہیں. مطلب بہت سے بہت جب آپ گوگل کریں تو آپ کو کشمیری اخبارات میں خبریں نظر آتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے آخر؟ بھارت کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے, کشمیر بہرحال بھارت کے ساتھ ہے کئی عشروں سے, تو اس کو کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے وہاں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو؟ جاوید نقوی صاحب,
دیکھیے جس کو آپ مین اسٹریم میڈیا کہہ رہی ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی لمیٹڈ اس کا دائرہ ہے. مین اسٹریم کے معنی اگر اس صحافی سے ہے جو صبح شام سے سلام کرتا ہے جو حکومت ہے برسر اقتدار, اس کو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی توقع کرنی چاہیے کسی کو. اور اس طرح کی ایک وبا سی چھائی ہوئی ہے میڈیا کو لے کر, نہ صرف کشمیر کے مسئلے پہ بلکہ جو باقی ہندوستان میں جو مسائل درپیش ہیں. آپ نے ابھی حال میں الیکشن دیکھے, اس میں جو ایشوز تھے وہ کہاں کے کہاں پہنچا دیے گئے, لیکن جو لوگ خودکشیاں ہو رہی ہیں کسان کی اور ڈسٹریس کی اور جو تکلیفیں ہیں عوام کی, وہ بالکل جیسے کہ مذاق بنا کے اس کو سائڈ لائن کر دیا گیا, جیسے کہ یہ تو بالکل انجان لوگ ہیں, یہ نادان لوگ ہیں, اس میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ جنتا چاہتی کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایک کنسنسس, اس کو مینوفیکچر کیا گیا اور اس کو میڈیا نے ہا کیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میڈیا کی طرف دیکھنا بھی چاہیے, سوچنا بھی چاہیے. بہت سے صحافی جو مارجنلائز حیثیت پہ آ گئے ہیں, اچھے اور بڑے پائیدار صحافی, وہ کر رہے ہیں کام, ایسا نہیں ہے اب اس لیے, لیکن ان کے پاس کیونکہ وہ وسائل نہیں ہیں, وہ ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ زیادہ تر آپ کو آن لائن اسے ملیں گے, ایسا نہیں ہے جب وائر ہے, ایک کرانیکل کر کے ہے اور پرنٹ ہے, تمام نئے نئے یہ نکلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف اگر آپ اس میں ریسرچ کریں تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ کبھی کبھار ایسا نہیں ہے کہ وہ روزمرہ کی خبریں اس پہ آتی ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے یہ امیت شاہ کی وزٹ کا,
جی
اس میں بہت زیادہ بدگمانیاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ उसको बिल्कुल ही तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और जो बताया जा रहा है वैसा मुझे तो नहीं लगता है कहीं से कि कोई बातचीत करने की कोई पहल दिखाई दे रही है। सीधा साधा मसला है, अमित शाह होम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के नए और उनके होते हुए जब से वो उन्होंने बागडोर संभाली है उस वक्त से ऐसा नहीं है कि मिलिटेंसी जो है वो कश्मीर में और वैली में बिल्कुल खत्म हो गई है, बल्कि उसका उल्टा असर हुआ है। वहाँ पे अच्छे खासे 8-10 या 7-8 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो हलाक हुए हैं, सिविलियन भी हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो है इसको अगर आप पसमंजर में देखें अमरनाथ यात्रा की जो 1 जुलाई से शुरू होगी वो बहुत बड़ी यात्रा है, अलावा उसके बड़ी होने के प्रेस्टीज का मसला है क्योंकि वो एक हिंदू रिसर्जन का सिंबल है, खासतौर से जिसमें कि मोदी साहब की हुकूमत जो है वो बहुत ही इन्वॉल्व है, तो कहीं उसमें खुदा न खास्ता कहीं 19-20 हो गया तो फिर ये मसला कहीं और पहुंच सकता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो उसकी तैयारी में गए थे कि कहीं ऐसा ना हो ये जो सब हो रहा है इसकी आँच कहीं। देखिए जब हालात अच्छे होते हैं तो कश्मीर का मुसलमान जाके के यात्रियों की मदद करता है, ऐसा भी हुआ है और बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल में वाजपेयी जी के जमाने में हुआ है, ये मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ है। जब हालात जो थे उनमें एक किस्म की इंसानियत थी तो लोग गए थे और पानी लेके गए थे और खाना लेके गए थे और कोई ऐसा मुझे तो याद है अच्छी अच्छी स्टोरी भी की थी वहां से मीडिया की तरफ से। लेकिन जब आप तशद्दुद का दोनों तरफ से जो कॉल है एक स्टैंड ऑफ है और वो जिस मस्कुलर जिसकी तरफ इशारा किया गया है जब चल रही है जब से मोदी साहब आए हैं 5 साल से, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें फिर हुर्रियत को इन्वॉल्व करने की कोशिश है कि किसी तरह से ये इन्वॉल्व हो जाए तो ताकि अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो तो उनके ठिकरा इनके सर पे खुला जाए। तो क्योंकि हुर्रियत तो खुद कहती रहती है, हर नमाज जुमा के बाद एक ऐलान होता है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई नई चीज बिल्कुल नहीं हुई है जहाँ तक जरा मेरी जानकारी।
अच्छा जावेद साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा और एक सवाल हमीदा नईम साहब से मैं करूंगी कि अभी बात की जावेद साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की साथ बातचीत की, तो बीजेपी के कौमी नायब सदर और कश्मीर के उमूर के जो निगरान हैं अविनाश राय खन्ना ने उन्होंने श्रीनगर के दौरे पर थे कहा कि मुल्क के आइन के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं होगा अगरचे हुकूमत जो है वो वाजपेयी की मीरास को आगे ले जाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत करने को तैयार है, लिहाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ मुजाकरात भारत के आइन के दायरे में ही हो सकते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि भारत के आइन में कश्मीर को एक खुसूसी हैसियत हासिल है और ये भारत के आइन का हिस्सा है, तो क्या आप समझते हैं कि जो कश्मीरी रहनुमा है वो उनके लिए वो इस बातचीत भारत के आइन के तहत बातचीत पर तैयार होंगे, उनके क्या कंसर्न्स हैं इस बारे में?
देखिए ये जो जिन साहब का आप हवाला दे रहे हैं उनके उनके बयान में पहले कॉन्ट्रडिक्शन है, जब ये कहते हैं कि विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये समझते हैं कि उसका मतलब है इंटीग्रल पार्ट है, हालांकि अगर हम सही मानों में समझे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को सिर्फ 3 पावर्स दिए हैं जो मतलब 370 के तहत उसमें फॉरेन अफेयर्स डिफेंस और कम्युनिकेशन उनको दिए हैं, बाकी ये टोटली सेमी सॉवरन स्टेट है, मतलब किंग ने उस वक्त जो माहिदा किया था हिंदुस्तान के साथ उसने बहसित एक सॉवरन पे किया था, जब आप एक सॉवरन दूसरे सॉवरन पे करता है वो एक पैक्ट होता है, तो उसने कुछ सीड किए थे कुछ पावर्स जो मैंने कहा तीन मतलब मदों पर वो मुश्तमिल है, उसके अलावा जो बाकी रेजिडुअल सॉवरेंटी वो सारी स्टेट के साथ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान ने उसको इरोड किया उस सॉवरेंटी को, उन्होंने बहुत सारे मतलब इस वक्त मुझे तेरह याद नहीं कितने सेंट्रल लॉज एक्सटेंड किए कश्मीर पर और इस आर्मेजी में, हालांकि 370 के तहत जो क्लॉज 1 है उसके तहत कोई भी चीज एक्सटेंड हो सकती है with the approval, with the concurrence of Constituent Assembly. Constituent Assembly बर्खास्त हुई थी, उसके बाद किसी की कोई मजाल नहीं थी कोई चीज एक्सटेंड करने की. एक आरएसएस का एक लोग है अमन हिंदू रानी, उससे 370 पर बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च किया, तो उसने कहा जो भी आज तक एक्सटेंड हुए हैं अदर देन दो सब्जेक्ट जो इंडिया को मिले थे वो सारे नॉल एंड वाइड है, इलीगल है. तो यही बात कहता है नूरानी जो एक अथॉरिटी है 370 पर. वो भी यही कहता है कि जो किस चीज की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्करेंस नहीं दी है वो चीज नहीं लागू हो सकती है, और जो भी तब से लागू हुई चीजें वो सारी बिल्कुल उन्होंने आर्बिट्रेरली कहा कि गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने हमको कॉन्करेंस दी है, जो कि बिल्कुल गलत है. तो कंट्रडिक्शन उसकी बात में, जैसे एक तरफ से कहता है कि वाजपेयी का विजन उसके साथ उसके तहत हम काम करेंगे, उसी के तहत मसले कश्मीर को हल करेंगे, दूसरी तरफ से इनकी जो लिमिटेड सोच है अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है. हालांकि वाजपेयी साहब से जब पूछा गया है कि यहाँ आप किस दायरे में कश्मीर को हल करें, उसने कहा इंसानियत के दायरे में. सो इंसानियत गोज मच बियॉन्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मावरा है वो उससे टेंशन करता है. तो इंसानियत हो के हमने इंसानों को मतलब जमहूरियत विल ऑफ द पीपल जो चाहे कि उसी के मुताबिक हम करें.
हमीदा नईम साहब, यहाँ मैं आपसे आप हमारे साथ रहिए, बातचीत हम इस पे जारी रखें, लेकिन मैं यहाँ जावेद नकवी साहब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ इलाकों के बारे में लिखते रहें, कवरेज करते रहें. जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जैसे ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, भारत के बहुत सी ऐसी जगहों पे जहां मिलिटेंसी थी तो कुछ कवानीन लागू किए गए थे खसूसी नौयत के दहशतगर्दी से निपटने के लिए, तो आप कैसे कंपेयर करते हैं कश्मीर को उन दूसरे इलाकों से जहाँ पे इस तरह की बगावत नजर आई कि किस मतलब एक ही जैसा तरीका है उन्हें हैंडल करने का या मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके हैं?
नहीं देखिए, ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की बात हो रही है अगर, तो वो यहाँ भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, और वक्तन फवक्तन इसकी बात होती है कि उसको ढीला कर दीजिए, उसको लिमिट कर दीजिए उसको, लेकिन मस्कुलर पॉलिसी जहाँ पे हो वो समझते हैं कि यही तरीका है हिंदुस्तान को गवर्न करने का और यही तरीका है. तो मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ उस तरफ देखना भी चाहिए, इसलिए कि कोई तवक्को हो, अगर कोई दूर कहीं एक फूटी किरण भी दिखाई दे तो आदमी बात कर सकता है कि हाँ शायद इनका दिल पसीज जाए. लेकिन आपका जैसी चीज आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जिसमें कि बिल्कुल जिसमें कि खुली छूट दे दी गई है लोगों को कि आप जैसे चाहे करें, और जो चार्जेस आते हैं जो एनजीओज कहते हैं, कहीं टॉर्चर की बात होती है, कहीं बे इंतहा ह्यूमन राइट वायलेशन की बात होती है, तो वो डिनाई कर दिए जाते हैं. तो एक बिल्कुल नफीसली बात हो रही है कि ये तो चल रहा है सिलसिला, और इसमें ये है कि मीडिया जाहिर सी बात है बिल्कुल गायब है, तो जो कुछ आता है थोड़ा बहुत वो कश्मीर की मीडिया से आता है, वहाँ भी तो उनको पकड़ लिया जाता. अभी एक साहब को एक एडिटर को पकड़ लिया कुछ 1992 के किसी केस में, बताइए 1992 कितने बरस हो गए हैं, कितने तो लोग उस जमाने में पैदा भी नहीं लोगे जो साफी हैं आज. उस वक्त की कोई ऐसा किया कि साहब किसी मिलिटेंट से कोई उन्होंने पर्चा छाप दिया था, जबकि उस वक्त वाकई दुश्वारी थी, मुझे मैं तो खुद वहां जाता सपोर्ट करता था अपनी रॉयटर्स एजेंसी की, और मैंने देखा वहां पे कि इनकी तरफ इनके लिए तो बड़ी मुसीबत है दोनों तरफ से कि डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट. अगर मिलिटेंट के छाप दिया तो हुकूमत नाराज, और हुकूमत के छाप दिया तो मिलिटेंट नाराज, ये होता रहा है. वो बहुत मुश्किल के जिंदगी बसर कर रहे हैं वहाँ के साहबी जो हैं कश्मीर के, और जहाँ तक हिंदुस्तान में है वो तो बिल्कुल गोल है. अगर सरकार ने कह दिया कि हाँ हंसो तो हंसेंगे, वो कह देंगे हुल्लड़ मचाओ तो हुल्लड़ मचाएंगे, वरना खामोश सुकूत, तो सिग्नल का इंतजार है. हो सकता है एक दिन आपको हेडलाइन मिलेगी कि साहब बहुत बड़ी पहल होने जा रही है, हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन सब चीज़ों पे एक एक्सटर्नल जब आएंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे इसमें इन्वॉल्व, जैसे कि हुए हैं पहले, بڑی بڑی پارٹیز جو ایک زمانے میں دم بھرتی تھی کشمیر کا اور وہاں سے ہیومن رائٹس سے, سب خاموش ہیں. تو ایسی چلتا رہے گا معاملہ, اور یہ ٹریجڈی ہے کشمیر کی. مسکولر پالیسی جو ہے وہ میرے خیال سے تو بدلنے والی نہیں, اور بدلے گی تو کس صورت میں بدلے گی, کیا ہوگا وہاں, کون سا کمپرومائز ہے.
تو ایکسٹرنل فیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں,
آنے والا ہے کیا
جاوید صاحب, جو ہم ایکسٹرنل فیکٹر کی بات کرتے ہیں, آپ نے بات کی, تو اس سے مراد کہ ایک تیسرا ملک ہے یا دوسرے عوامل ہے؟
نہیں نہیں, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں.
نہیں نہیں, تیسرے ملک سے مطلب یہ ہے کہ جیسے پاکستان چاہتا ہے چین شامل ہو, کہ یعنی انڈیا اور پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک شامل ہو مذاکرات میں, یہ میرا مطلب.
امریکہ شامل تھا, امریکہ نے تو سب سے پہلے پہل کی تھی, پوری ڈکسن تھیوری ہے ان کی, آپشن تھا یہ کر لیجیے یہ قبول کر لیجیے. اور ایک زمانے میں بڑے ہینڈز آن ہوا کرتے تھے یہ لوگ, خاص طور سے ہیومن رائٹس کے ایشوز کو لے کے. 90s تک مجھے یاد ہے اچھی طرح سے, جب حریت والے سیدھے اتر کے وہاں سے ہوائی جہاز سے دلی میں اور سیدھے امریکن ایمبیسی یا برٹش ہائی کمیشن پہنچ جاتے تھے, اور وہاں کی بڑی رسائی تھی. اب معاملہ بالکل الٹ گیا, ایک نئی چیز شروع ہو گئی وہاں, اب ایک وار آن ٹیرر ہو گیا ہے, اسلاموفوبیا ہو گیا ہے, تمام چیزیں ہیں, اور دوسرے کی خود غرضیاں ہو گئی ہیں. اب فلسطین کا حال دیکھیے کیا ہے, وہاں پہ پیسہ لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح سے کر لیجیے, یعنی لوگوں کی جو ہے خود مختاری کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہ یہ ایک نیا تیور ہے, پہلے تو کم سے کم ہندوستان کھڑا ہوتا تھا خود مختاری کے لیے, سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے, ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں. ہم بھی انوالو ہیں سب چیزوں, انڈین سمپتھائزر ہمارے موومنٹ سے کھڑے ہوتے تھے, کبھی ایران کے مسئلے پہ, کبھی فلسطین کے مسئلے پہ, چیزیں دھیرے 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 کر کے تتر بتر ہو گئی ہیں. اور مجھے تو بہت خدشہ اس بات کا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا. جو پاکستان کے اپنے مسائل ہیں, ہم اینٹی ٹیرر فائنینسنگ کے جال میں وہ الجھے ہوئے ہیں, تو وہ ان کے پاس بھی اتنا بوتا نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے آواز بلند کریں. دوسرا یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیریسلی بات چیت کریں ہندوستان سے. ہندوستان اس وقت بالکل نالا ہے اس موضوع پہ, وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس طرف. اس کی کوئی اپنی مصلحت ہوگی, وہ خود اپنا سیلف ابزارب ہے. ابھی جا رہے ہیں وزیر اعظم جی ٹی کی محفل میں ہیں وہاں, وہ ان کو کیوں فرصت ہوگی وہ یہ ساری چیزیں کریں. تو میں سمجھتا ہوں امت شاہ کی جو وزٹ ہے وہ 1 جولائی کو جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے, اس کو لے کے ہوم منسٹر ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. سی آر پی ایف وغیرہ جو ہے وہاں پہ سینٹرل فورسز, وہ ان کے نگرانی میں ہیں, اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کہیں کوئی انہیں ضعیف ہو جائے, اور جو ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے بڑے ریئیکشن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر کچھ چیزیں جو ہیں اسپائرل آؤٹ ہو جاتی ہیں.
جاوید صاحب, میں
کروں گا کہ سب
جی میں آپ ہمارے ساتھ رہیے. میں ایک دفعہ اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں 2019 کے بھارتی انتخابات کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پائیدار امن کے قیام کی امید کس حد تک ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید نقوی صاحب اور پروفیسر حمیدہ نعیم. میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ارون جوشی صاحب تھے, ان کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا اور کچھ ٹیلی فونز میں گڑبڑ الائنس میں. ہم ڈاکٹر اجے چرنگو سے میری بات ہوئی تھی جو کشمیری پنڈتوں کے لیڈر ہیں, اور انہوں نے آمادگی ظاہر کی تھی پروگرام میں شرکت کرنے پر, لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے. تو میں ایک اور مہمان ہے, ان کا تعارف کروا دوں. جرنلسٹ ہیں, کالم نگار ہیں اور تجزیہ کار ہیں, محمد سعید ملک صاحب. السلام علیکم سعید صاحب.
وعلیکم السلام. السلام علیکم
جی. بہت تفصیل سے ابھی گفتگو ہوتی رہی, مطلب کہ کیا امکانات ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پائیدار امن کے قیام کے لیے. میں آپ سے یہ بات پوچھوں گی, اور یہ میں آپ تینوں سے پھر میرا سوال ہوگا یہی کہ ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں, میرے پروگرام میں کسی بھارت کے مسلمان لیڈر نے کہا تھا کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے لیے کشمیر جو ہے, کیونکہ اگر ہم کشمیر کے کاز کی حمایت کر رہے ہیں, یعنی اس بات کی کہ کشمیر کو بھارت کا حصہ نہیں ہے کشمیر, تو پھر اس سے ہمارا پوری وہ جو ایک تحت کہ مسلمان جو ہیں وہ بھارت ان کا ملک ہے, اس کی نفی ہو جاتی ہے تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کشمیر جو ہے اس کا معاملہ وہی ہے جو کہ 47 میں باقی علاقوں کا تھا جہاں مسلمان تھے کم تھے یا زیادہ تھے یا کشمیر علیحدہ اس کی ایک حقیقت ہے
دیکھیے اس کے یہ آپ کے نظریے پر منحصر ہے آپ کس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ظاہر ہے کسی بھی اینگل سے دیکھیے 47 اور آج 2019 میں بہت فرق ہے جو باتیں اس وقت ممکنات میں سے تھی اب ممکنات میں سے نہیں ہیں کافی ساری باتیں ان میں سے نہیں ہیں لیکن کچھ بنیادی حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں ان میں ایک بنیادی حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں کچھ تنازع کچھ ایشوز متنازع ہیں اب بھارت اس میں سے بھارت سرکار کا کیٹیگوری یہ ہے کہ الحاق ان میں شامل نہیں ہے یہ بھارت کا ابھی تک پوزیشن ہے اور دوسرا یہاں کنٹیسٹنگ آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں الحاق ہی ڈسپیوٹ کی بنیاد ہے اب ظاہر ہے کہ اس پر آج 2019 میں جو ممکن تھا میں وہ سمجھتا ہوں شاید آج ممکن نہیں ہے کچھ چیزیں اس میں ممکن نہیں ہیں اسے یہ سمجھنا کہ کشمیر کو جو اگر آپ پچھلے 7 سے کشمیر کے ہوتے ہوئے کشمیر ہندوستان کے باقی حصوں میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی سچویشن ٹھیک ہوتی رہی خراب ہوتی رہی کشمیر کے باوجود میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی زیادہ فرق آنے والا نہیں ہے لیکن کیونکہ اس اب جو نئے محرکات سامنے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے کہ ان پر زیادہ اثر اس چیز کا ہوگا کہ کون سی آئیڈیالوجی ادھر برسر اقدار پارٹی اپناتی ہے اس کا لائے عمل کیا ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے اور اس کا مطلب مزاج کیا ہے یہ ساری چیزیں اس پر زیادہ منحصر کرتا ہے بنسبت کشمیر کے کشمیر اب کافی حد اب دیکھیے اگر آپ ساؤتھ میں جائیں تو کشمیر کے بارے میں کوئی زیادہ تصور کوئی پریشانی نہیں ہے نارتھ ایسٹ کے بارے میں یہ ہے تو یہ کہ ناردرن اسٹیٹس جو ہے جو ہندی بیلٹ کہتے ہیں ان میں کچھ زیادہ انٹینسو ہے یہ خیال تو اس کشمیر کا مدعا اس لارجر ایشو کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے اس حساب سے لیکن کشمیر میں یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ کشمیر استعمال ہوتا رہا ہے اس معاملے میں استعمال اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں جو چیز آپ کریں گے اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کی نوعیت ایک کچھ ایشوز ہیں جو انٹرنیشنل ہیں نیشنل ہیں اس کیفیت کی وجہ سے سارے ان کے جو اثرات ہیں وہ دور رس اثرات نکلتے ہیں یہاں جو کچھ بھی ہو اس کی مطلب اس کی پروجیکشن بڑی ہو جاتی ہے چاہے پھر اس کا اثر باقی کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کا امپریشن بہت دور تک چلا جاتا ہے اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے جو کشمیر میں ہوتا ہے اس لحاظ سے ہندوستان کے مسلمان پر یہ اس حد تک اثر پڑ سکتا ہے کہ کشمیر میں مسلمان کے نام مطلب علیحدگی کو فائٹ کرنے کے جس کا دوسرا نام یہی ہے کہ یہ چونکہ ایک مسلم پرابلم سمجھی جاتی ہے کشمیر میں علیحدگی پسندی ایک مسلم پرابلم سمجھی جاتی ہے اس لحاظ سے اس کو کنیکشن مل جاتا ہے ادروائز ایز اٹ از اگر آپ دیکھیں گے پیورلی آن میرٹس پر کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ہے اور کشمیر چونکہ اب حصہ ہے اب اتنے پچھلے 7 میں اتنے قانونی آئینی تجارتی ثقافتی تعلیمی دوسرے سماجی ایسے رشتے بن چکے ہیں کہ اب اور سطحوں پر بھی آ گئے ہیں اپارٹ فرام کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل سطحوں پر سو اب یہ تعلقات ایسے جڑ گئے ہیں بٹوین جو کشمیر اینڈ ریسٹ آف انڈیا جتنے ہیں لازمن اس پر کچھ نہ کچھ اثرات
مرتب
ہوں گے
اچھا میں حمیدہ نعیم صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ماضی میں ہوتا تھا کہ کشمیر میں جب مسلح تشدد کی سطح زیادہ ہوتی تھی یا کوئی بہت ہنگامہ ہوتا تھا تو نئی دہلی جو ہے اس کی جانب سے علیحدگی پسندوں کو بات چیت کی پیشکش ہوتی تھی لیکن اب ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی تو کیا اب حریت کانفرنس یا دوسری جماعتیں ان کی پوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ انڈیا ان کے ساتھ بات چیت کو سمجھتا ہے کہ بے معنی ہے؟
پوزیشن کمزور نہیں ہے بلکہ کرائی گئی, مطلب یہ ڈیلیبریٹلی جو ڈینائل ہے جو نیریٹو یہاں کا ہے اس کو بالکل اس کو ہم میمورسائڈ کہتے ہیں, مطلب بالکل اس کو بھول ڈالنا یہاں کوئی معاملہ ہے اس لیے یہ لوگ بالکل ایریلیونٹ ہیں. یہ تو ڈیلیبریٹلی اس گورنمنٹ نے پالیسی اپنائی ہے, کانگریس گورنمنٹ نے یہ نا انہوں نے کچھ زیادہ نہیں کیا, لیکن ایک بات یہ تھی کہ ان کا وہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی تھی وہ کچھ ایک انٹری پوائنٹ رکھتے تھے کھلا, اس لیے جب کچھ زیادہ ہوتا تھا تھوڑی سی شرم ان میں ہوتی تھی وہ اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو پچھلے اتنے سالوں سے چل رہی ہے 14 سے, ان کا اوپنلی بلیٹنٹلی اینٹی کشمیر سٹانس ہے ٹوٹلی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. کانگریس کو چھپاتی تھی, اس کو کبھی شرم بھی آتی تھی اس لیے وہ کبھی ان کو بلاتی تھی چلیے یہ کچھ کیا تو نہیں لیکن کچھ کوشش کر رہے تھے کچھ سافٹن ہونے کی, لیکن اس گورنمنٹ میں تو وہ تو نام ہی نہیں. آپ نے پچھلے دنوں سے دیکھا سنا اب کہ ڈائیلاگ کی باتیں چل رہی ہیں, لیکن آج امت شاہ آیا تو اس نے وہی ہارڈ سٹینڈ دکھایا آج جو وہ دکھاتے رہے ہیں. اس لیے میں کیا کہوں گی کہ ان دو کے درمیان یہی معاملہ ہے کہ وہ کم سے کم تھوڑا سا کمیونیکیشن چینلز کھلے رکھتے تھے, کوشش کرتے تھے مطلب کچھ پرسویڈ کرنے کی ایک طرف سے یا دوسری طرف سے, لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کوئی بھی لحاظ کسی چیز کا نہیں.
تو جاوید صاحب میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو گزشتہ 70 کے دوران جو کشمیر میں سیاسی قیادت ہے, یعنی جو یا تو اپنی خود مختاری کی یا یہ کہ کسی نہ کسی حیثیت میں انڈیا سے ایک جداگانہ حیثیت کی حامی ہے, کیا ان کے ایجنڈے میں کوئی تبدیلی آئی ہے اتنے قتل و غارت کے بعد؟ اور ظاہر ہے کہ راستے بہت سے خود کشمیر کے لوگوں کے لیے بند ہو گئے, نوجوانوں کے لیے روزگار نہیں ہے, تعلیم کے مواقع ان کے لیے کم ہو گئے, تو اس سے کچھ وہ ایجنڈا بدلا یا وہی ہے جو کہ 47 کے بعد سے؟ جاوید نقوی صاحب,
وہاں کے حالات تو ایک قسم کا ریاکشن ہوئے, کیونکہ جب وہاں پہ الیکشن میں شروع میں دھاندلی ہوئی تھی تو قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ, اس کے بعد عوام سڑک پہ نکلی اور ریزسٹنس ہوا, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسری تیسری چیزیں بھی ہوتی چلی گئیں, کولڈ وار ختم ہو گئی, سوویت یونین گر پڑا اور ایک 1000 کٹس کی بات شروع ہو گئی وہاں سے پاکستان سے, تو یہ ساری چیزیں کنورج کر گئیں. اور لیکن اگر آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کس طرح سے بات کا بتنگڑ بن جاتی ہے, اب آپ نے ابھی خود ہی کہا تھا کہ واجپئی جی کے زمانے میں اڈوانی جی نے خود باتیں ہوئی ہیں گوریت کی, اڈوانی صاحب سے ہوئی ہیں باتیں میروائز کی اور ان کی جے کے ایل ایف والوں کی, تمام لوگوں کی ہوئی ہیں اور اچھی بھائی سب باقاعدہ ہوئی ہیں. تو لیکن یہاں پہ ایک دن پاکستان کے وزیر اعظم کو بلایا گیا کہ بھائی ہمارے چہرہ بندی ہونے جا رہی ہے اور ہم حلف لینے جا رہے ہیں, سب لوگ آ جائیے. تو نواز شریف صاحب پہنچ گئے, ملو دوسرے تیسرے دن چائے پیتے ہوئے پکڑ لیے گئے حریت والے, اس پہ گویا کہ اور وہاں سے جو شروع ہوا چھوٹی سی چیز چائے لٹرلی اسٹام ان کی کپ جس کو کہنا چاہیے, وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر نہیں ہے. تو حالات جو ہیں وہ کچھ تو ہوتے ہیں, کچھ بگڑتے ہیں, کچھ بنائے بھی جاتے ہیں, اور یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ یہاں پہ ایک نیت کر کے ایک وجہ سے ایک طریقے سے اس کو بگاڑا گیا ہے. اور سب جتنے بھی اچھے پائیدار اینالسٹ ہیں جو جانکار ہیں ان سے سنیے تو واقعی کس طرح سے ڈیفینڈ کیا گیا ہے وہاں کے لوگوں سے, وہاں عمر فاروق سے پوچھیے, وہاں محبوبہ مفتی سے پوچھیے جو کہ بی جے پی کے حامی ہوا کرتے تھے, کس طرح سے بگاڑا گیا ہے کہ اور یعنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں, اور بالکل ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا, ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں پہ ہوا ملٹنٹ کی طرف سے بے انتہا ہوا. ہمیں یاد ہے 1990 دونوں طرف کی آگ برابر لگی ہوئی, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب بالکل لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے معاملہ, سوائے اس کے کہ ٹویٹ کر کے مشرف صاحب کچھ کہیں گے, منموہن سنگھ صاحب یا واشنگ صاحب کچھ کریں گے, اور معاملہ رفا دفا. یہ وہ بھی کیا تھا تقریباً منموہن سنگھ نے تو حال نے کہا جی کہ وی وا ویری کلوز, ون ٹو ڈرائیور اوے ٹرن اوے فرام ریزالوگ. وہاں تو مشرف صاحب گر پڑے گھٹنوں کے بل, ورنہ یہ کشمیروں کی یہ جو حالت ہے ایسی نہیں ہوتی, ایک حد تک مسئلہ حل ہو گیا ہوتا اور حالات کچھ دوسرے ہی ہوتے ہیں وہاں سے. لیکن ہے کسی کی ہائے لگی ہے, کسی کی بد دعا لگی ہے, یہ معلوم کیا ہے اتنے لاجواب لوگ اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے.
جی میں ایک دفعہ پھر اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ اجے چرنگو صاحب نے آمادگی ظاہر کی تھی, جو کہ ایک ان کا موقف تھا کشمیری پنڈتوں کے لیے, وہ فون نہیں اٹھا رہے, اور ارون جوشی صاحب کا فون میں آج کوئی گڑبڑ ہے, کئی دفعہ ہم نے کیا ہے وہ بار بار کٹ رہا ہے فون. لیکن اب میں آخر میں سعید ملک صاحب آپ سے ہی کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم سیاسی حل کو چھوڑ دیں, سیاسی حل ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا, وہ کہ ظاہر جدوجہد اس کے لیے جاری رہنی چاہیے اور رہے گی, لیکن یہ کہ کشمیر کا جو سب مسئلہ ہے خاص طور پہ کشمیری نوجوانوں کا, تو وہ امن کیسے لایا جا سکتا ہے کہ یہ ہر دن جو پتھراؤ, گولیاں چلنا, گھیراؤ, اتنی بڑی فوج وہاں پہ لگی, یہ سب چیزیں کس طرح ان میں کمی آ سکتی ہے اس کشیدگی میں کشمیر کے اندر؟
ظاہر ہے کہ ایسے مسئلے بات چیت سے ہی حل ہو سکتے ہیں, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے بات چیت کی طرف کسی کی دلچسپی نظر آ نہیں رہی ہے. میرا مطلب ان لوگوں, ان حلقوں میں جہاں یہ بات, جہاں یہ ممکن ہے کہ بات چیت ہو سکے. میں صاف صاف میں یہ کہوں کہ نئی دلی نے اس طرف کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی. کبھی کبھی بات ہوتی ہے کہ بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بات چیت نہیں ہوگی, ایشو ڈرا کی جاتی ہے لائن, یا اس پر کریے اس پر کریے. میں یہاں تک بھی جاؤں گا جو ماضی میں جو اڈوانی جی کے ٹائم میں ہوا ہے, چاہے وہ حزب مجاہدین کے ساتھ بات بات ہوئی تھی, اس میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی تھی, اس میں کوئی ایسی بات ہوئی ایکسیپٹ یہ کہ ملنا تھا. اگر ملنا ہی مقصد تھا تو پھر منموہن سنگھ جی نے 50 بار مل چکے تھے, کچھ نہیں نکلا تھا اس میں. انہوں نے ورکنگ, انہوں نے جو اپنے جو ورکنگ گروپس بنائے تھے, جو امپلیمنٹیبل چیزیں تھیں جن پر عمل کیا جانا چاہتا, ایک طرف عمل ہو سکتا تھا, وہ تک نہیں کیا. تو بات چیت وہ آگے بڑھانے کے لیے اگر وہ رہتے تو پھر یہ ہوتا, وہ 10 سال رہے, کچھ نہیں ہوا, کوئی پروگرس پریکٹیکلی ایکسیپٹ فار میٹنگ اور وہ بنانا, وہ ورکنگ وغیرہ, اور وہ جو ورکیبل چیزیں تھی جن کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا ان پر کوئی عمل آج تک نہیں ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نئی دلی میں دلچسپی آج تک دکھائی نہیں ہے سیریسلی بات چیت میں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ان لائنوں پر ہونے چاہیے جو ہمارا موقف ہے. وہ موقف یہ ہے کہ سارا کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ ہے, اور اس زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ وہ عام طور سے یہ تصور کیا جاتا ہے, لیکن ابھی تک یہ کسی نے ڈکلیئر سنے ابھی تک واضح پوزیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کر رکھا ہے, وہ بھی اٹل بہاری واجپئی جی بھی اس میں شامل تھے, کانگریس بھی, بی جے پی بھی شامل تھی, کہ سارا جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے, اسی پر اٹکے ہوئے ہیں.
اور اس میں آپ کو مستقبل قریب میں تبدیلی بھی نظر نہیں آتی. جی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سعید ملک صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ محمد سعید ملک صاحب کے علاوہ جاوید نقوی صاحب اور پروفیسر حمیدہ نعیم اس وقت گفتگو موجود تھیں. اس سے پہلے سجاد کریم صاحب سے گفتگو آپ نے سنی, جو کہ یورپی پارلیمنٹ کے رکن ہیں. اجے چرنگو صاحب اور ارون جو نے فون نہیں اٹھایا, اور ارون جوشی جو ہیں ان کا فون جو ہے ہمیں مل نہیں رہا بار بار کوشش کے باوجود, باہر ان کی کافی گفتگو آپ نے سنی. تو شہناز عزیز آپ سے اجازت چاہے گی, سعدیہ رانجا ہماری پروڈیوسر تھیں, ہم ہم سب کی طرف سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ساتھ ہماری بات چیت سنیے, لیکن اس سے پہلے آپ سنیے ان کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت. جواد, آج کل تو آپ کی ڈبل مصروفیات ہے نا, تو پہلے بتائیے کہ کون سی مصروفیت زیادہ حاوی ہے, سیاست یا پھر میوزک؟
Yeah, آج کل تو وی آر مور انوالوڈ ان پالیٹکس. وی ہیو ایز یو نو ریسنٹلی فارمڈ ا پولیٹیکل پارٹی,
جی جی,
کالڈ برابری والی پاکستان. تو ہم اس کو ہی آج کل بلڈ کر رہے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں چونکہ ستمبر اکتوبر میں, تو ہم اس کے لیے کافی زیادہ تیاری کر رہے ہیں. تو آئی ہیو ٹو بی ان دی آفس فار سے آلموسٹ 6 to 7 hours at a stretch every day, بلکہ اس سے بھی زیادہ گیت ہو جاتا ہے.
بڑا تو شرماؤنی ہے او کانو تڑپاؤنی ہے نگاہاں دے وچ مینوں اور اے کی سمجھاؤنی ہے جے میں تیرے دل وچ وسدا ہاں تے دل نو تلی تے ڈر کے ہائے سنیے تو آ جا دل دار صدقے آ جا ہری نی لکھ وار صدقے
آپ کو اپنے سارے گیتوں میں سے کون سا گیت سب سے اچھا لگتا ہے؟
اصل میں میرے جو گانے ہیں مختلف قسم کے جانرز ہیں جن میں میں توبہ افائی کرتا ہوں. ایک تو اسپریچول سانگ ہے جیسے اللہ میرے دل کے اندر ہے یا یہ تیرا نہ میرا ہے سب کچھ خدا کا ہے,
جی جی,
اس طرح کے سانگ ہیں. یا پھر میرے ہوتے ہیں جس طرح پاکستان کے لیے دوستی, آپ کو معلوم ہے دوستی کا جو رہے نہ رہے جیون کبھی بنی رہے دوستی. اس کے علاوہ پھر میں نے بہت ایسے گانے بھی کیے جن پہ لوگ ڈانس کرتے ہیں, اسپیشلی ایسے مہندی گانا ہے میرا, وہ ہر پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جب بھی کوئی شادی وادی ہوتی ہے تو
بہت زیادہ چلایا جاتا ہے. جی جی, یہ بتائیے جیسے پہلے شروع میں اسٹیج پہ آنا ایکسائٹ کرتا تھا, اب بھی اسی طرح سے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں آپ اور تھوڑا سا دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اسٹیج پہ جاتے ہوئے, کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟
شادی ہو تو بہت شروع شروع میں تو بہت زیادہ, تو اب لیکن نہیں ہوتی اب تو مطلب ناؤ ریگولر تھنگ وتھ می.
تو جواد, ایک عام دن آپ کے لیے کیسا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟
عام دن تو سادیہ میرا جو ہوتا ہے نا, وہ میں اٹھتا ہوں صبح تو میں مطلب وہی جو ناشتہ واشتہ کر کے منہ دھو کے نہا دھو کے تو اس کے بعد آفس چلا جاتا ہوں, اور آج کل میں پولیٹیکل پارٹی کے آفس میں جاتا ہوں سارا, میں بتایا میں بڑا ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں تو ایک تو وہاں ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم مطلب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارنا ہوتا ہے, واپس جب آؤں گا تو تھوڑی دیر ادھر بیٹھوں گا, پھر شام کو بھی ادھر اسٹوڈیو جانا پڑتا ہے میوزک کے لیے, کوئی اگر کوئی کریشن کرنی ہو.
کوئی ایسا شوق, کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں یا اپنی روزمرہ کی روٹین میں اور آپ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتے, کوئی ایسی چیز ہے؟
میرا خیال ہے میرے دوست جو ہیں بڑے اچھے کچھ دوست ہیں, ان کے ساتھ ملاقات بہت کم ہوتی ہے. This is something which I really miss in my life or this was one of my good aspects. وہ کہتے ہیں نا آپ کی پرسنالٹی کے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا اچھا ایک تعلق رکھتے ہیں, وہ تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے. میرا خیال ہے مجھے
بہت شکریہ جواد, تھینک یو سو مچ. اور آپ کے اس گیت کے ساتھ ہی ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں.
میرے خوابوں کی تعبیر, میرے سپنوں کی تصویر,